طارق مومن پلیز جو بھی ٹاک ہے آپ کے سامنے سامنے جتنی بھی اسپیس ہے اس کو فل کر دیجیے تاکہ لوگ باہر کھڑے ہیں تو اندر آ سکیں. پلیز جتنا موو فارورڈ ہو جائیے جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیے اور اپنے سامنے کوئی جگہ نہیں چھوڑیں, پلیز گیپ نہیں چھوڑیں کوئی. آپ ایک آدمی کا گیپ چھوڑیں گے تو ایک آدمی باہر سردی میں کھڑا رہے گا. پلیز جتنا بھی گیپ ہے.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. قرآن الكريم کی اس آیت کی تلاوت 1438 ہجری کے ایام عزا کے اس پہلے عشرے میں اس سے پہلے بھی ہو چکی, لیکن چونکہ اس آیت کا جو پیغام تھا وہ واضح نہ کیا جا سکا اور پھر بہت ذرا سی دوسرے موضوعات کی جانب چلی گئی, اور یہ خیال کرتے ہوئے یہ عام مومنین کے اعتبار سے بھائی یہ آخری دو مجلسیں ہیں, ایک آج کی اور ایک کل کی. عاشور کے دن سوائے غم کے بیان کے اور کوئی بیان نہیں. 11-12 محرم کے حوالے سے ابھی احسان بٹ صاحب نے آپ کے سامنے اچھا جو کہا وہ صحیح کہا, لیکن میرا جملہ یہ نہیں تھا کہ مجلس نہ کرے. ایک مومن بھی ہوگا تو مجلس تو ہوگی. یہ مجلس اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ مومنین بہت آ رہے ہیں تو اس لیے مجلس کرنا پڑ رہی ہے. میں نے کہا یہ نہیں تھا, شاید وہ سمجھے نہیں, یا یہ ذرا سا آج چونکہ تاخیر ہو چکی تھی تو جلدی جلدی وہ اپنی بات واضح نہ کر سکتے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایام اعظم دنیا بھر میں چند امام بارگاہوں کو چھوڑ کر 10-10 دن کے حوالے سے مجلسیں ہوتی. عربی میں اشرا کہتے ہی اسے, تو پہلی سے 10-11-20, 21-30, 1-10, 11-20. اچھا وقت ویسے ہی کم, تو پہلے 10 دن کے بعد جہاں پر بھی مجھے دعوت ہوتی اور ہوتی ہے تو 11-20 ہوتا. وہ دو مجلسیں مجھے وہاں پہ اس لیے کم کرنا پڑتی کہ آپ حضرات کی یہ خواہش ہے کہ جو پہلا عشرہ پڑھے وہ 12 محرم تک پڑھے. تو صرف اتنا میں نے کہا تھا کہ یہ دو مجالس جو ہوتی اس میں مجھے دوسری جگہ وہاں کا سسٹم نہ بگڑے. اچھا بات اور بھی لمبی ہے لیکن اب چھوڑیے اس کو, بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں اتنا احمق یا بے وقوف نہیں کہ یہ خیال کروں کہ اگر یہ 2-3 دن سے اتنا مجمع آ رہا تو یہ مجھے سننے آ رہا. یہ فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے آ رہا ہے، جو کہ یہ راتیں وہ راتیں جہاں بنی ہاشم کے شہیدوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہاں صحیح معنوں میں اگر کسی کو مجھے سننا ہے تو وہ یا 11 یا 12 کو آئے گا. تو یہ اس کثیر تعداد کا مجمع. اچھا ایک جملے کی اور وضاحت کر دوں، گرچہ اتنا وقت نہیں اور میں پچھلی دو رات کی غلطی کی بنا پر ویسے ہی بہت شرمندہ ہوں. پرسوں رات آور اینڈ 35 منٹ، کل رات آور اینڈ 50 منٹ. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرات کون سی ٹریننگ لے کے آتے ہیں کہ اتنی دیر اس انداز سے سب پہ بیٹھے. یقیناً یہ شہزادی کی دعا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں. لیکن تھوڑا مجھے بھی خیال کرنا، چنانچہ یہ دو راتیں تو اب ہو گئی، اب میں اسے واپس نہیں کر سکتا. لیکن اب جو باقی دو راتیں ہیں اس میں انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اسے ذہن میں رکھ کے میں بات کو وقت کے دائرے میں سمیٹ لوں گا. لیکن ایک مومن نے کہا کہ مولانا وہ جملہ، میں بھی کھڑا تھا اس دن پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی کراچی کے امام باڑے میں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تھرڈ گریڈ، انہوں نے کہا تھا گریڈ ایف کے عالم کو بلایا ہے، اے گریڈ کے عالم کو بلائیے تو پھر ڈونیشن میں مسئلہ نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا چلے میں کریکشن کر دوں گا، تاکہ جس مجمع کے سامنے وہ میں سی گریڈ تھا وہاں پہ میں ایف پہنچ جاؤں، اور یہ کہ غلط فہمی نہ رہے. اب مسئلہ، پچھلے چند دنوں کی گفتگو کے بعد جس منزل پہ پہنچا تھا وہ سورہ آل عمران کی آیت، اور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں نماز کے حوالے نماز کی اہمیت دو دن بیان کی جا رہی، اور فی الحال میرے ذہن آج کی رات کے مصائب کے حوالے نماز کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے جو بیان کرنے کا ارادہ ہے فی الحال. اب پتہ نہیں کہ میں کتنا ادھر ادھر ہٹوں اور آخر میں وقت نہ رہے. تو نماز دو دن تین دن چار دن سے بیان ہو رہا، مگر اسلام جتنا نماز کے پڑھنے کی تاکید کی اتنا ہی نماز کے بچانے کی بھی تاکید کی ہے. محافظہ والذین ہم فی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ نمازیں پڑھتے بھی ہیں اور نمازیں بچاتے بھی، اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز خالی آپ کے پاس آ جانا کافی نہیں، اس کی حفاظت بھی لازم. اور خاص طور پر اگر کوئی علل اعلان چیلنج کر کے گیا ہو کہ یہ چیز تو مجھے آپ سے چھیننا ہے، چوری کرنا ہے، لے جانا، تو ایمان سے زیادہ قیمتی اس کائنات کی کوئی شے نہیں. مومن کے حوالے سے دیکھیں، چاہے وہ زبانی بھی کہہ رہا ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ زبانی نہیں کہہ رہا، دل کی گہرائی کہ بھائی ایمان کی خاطر تو مال قربان، عزت قربان، جان قربان، اولاد قربان. چاہے ہر مومن کے حوالے سے دیکھیں تب بھی وہ یہ بات کہتا، اور چاہے پورے اسلامی معاشرے کے حوالے سے دیکھیں وہ ایمان کتنا قیمتی ہوگا جس کے لیے اکبر کو قربان کیا جائے، اصغر کو قربان کیا جائے، عباس کے بازو مقطع کیے جائیں، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، سجاد کی کمر پہ توڑے پڑے، زینب کی چادر کی، سب کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے نعوذ باللہ، کوئی خاندانی انتقام کے لیے نعوذ باللہ، مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے نعوذ باللہ. یہ تھا اسی اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے، تو جس کے لیے چادر زینب کی قربانی دے دی کتنی قیمتی شے. اور وہ شیطان پکار کے کہہ چکا لاغوینہم اجمعین، ایک ایک کے ایمان کو چھینو. اسلام سوال یہ کرتا ہے کہ گاڑی کی حفاظت کا اتنا انتظام کرتے اور مکان کی حفاظت کے لیے پتہ نہیں کتنے الارم لگاتے اور باقی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے بینک میں لاکر لیتے اور ہر چیز کے اعتبار سے اولاد کی حفاظت کے کتنے فکر ہوتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا یہ باتیں کراچی میں کہیے ٹورنٹو میں نہ کہیے، لیکن یہاں بھی میں نے دیکھا کہ اگر فرض کیجیے آج ہی ایک برادر محترم سے بات ہو رہی تھی, آج ہی ابھی دو گھنٹے پہلے میں نے کہا کہ آپ نے اپنا مکان بدل دیا. کہا کہ آج جو مکان تھا وہ مین روڈ کے بہت قریب تھا, ٹریفک بہت فاس تھا, ہر وقت دل میں دھڑکا رہتا تھا کہ خدا نہ کرے ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو میں پیچھے کی گلیوں میں چلا گیا. یہ اولاد کی حفاظت کتنی فکر آیا ہونی چاہیے, جسے نہیں ہے وہ نہ مومن ہے نہ انسان. لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان. پکارنے والا کہہ بھی چکا ہے کہ میں تو ہر ایک کے ایمان پہ حملہ کروں گا, اور ایمان ہمیں دینے والا بھی بتا چکا ہے. آخری زمانے کے لیے ہی حدیث نہیں ہے, دعائے عدیلہ ہر زمانے کے لیے. اور پھر قرآن نے دعا سکھائی, اللہ تجھے قلو بنا, ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہونے پائے. یہ ایمان کی حفاظت. کیا انتظام, کون سا آپ نے الارم لگایا ہے اپنے گھر میں جو آپ کو بتا دے کہ ایمان پہ اٹیک کرنے والا آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے؟ کون سے لاکر میں آپ نے اس ایمان کو رکھا ہے کہ اطمینان ہو کوئی نقصان نہیں پہنچے؟ اب یہاں سے پورا موضوع, وہ میرا عنوان نہیں, صرف ایک اشارہ ہے. کیونکہ پچھلے دو دن نماز کے ساتھ ساتھ مجلس میں پیرلل جو بیان چلتا رہا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے, وہ یہ کہ پھر امام نے ہمیں ایک لسٹ عطا کی اور کہا ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ایمان کے خاتمے کا سبب بنتی ہے. آدمی زندہ رہتا ہے آخری زمانے کے لیے, تو یہ کہا گیا کہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ایمان اس طرح اس کے دل سے چلا جاتا ہے جیسے آنکھ میں سرما لگایا جائے تو سرما اڑ جاتا ہے. لیکن ہر دور کے لیے کہا گیا کچھ چیزیں, اور اس کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ ہمارا پچھلے دو دن کا عنوان, اور وہ ہے مال کی محبت. اور یہاں پہ رک ایک جملہ کہوں کہ یہ آج پھر یہ ذکر اس لیے آ گیا کہ قرآن کریم نے مال کو لفظ فتنہ بتا دیا اور فتنے کو سمجھانا. تو اب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تبھی, اور اب چند مختصر سی پہلے مثالیں سن لیجیے تو اندازہ ہو یہ مال کیا چیز. ایک لقمہ حرام 40 دن کی نماز اور روزے کو اگر اتنا ہی ہوتا تو شاید بعض لوگ کہتے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں. چل مومن تو نہ کہے لیکن بعض لوگ نماز قبول نہیں, ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, قبول و ناقبول کا مسئلہ تو بعد میں آئے, ہم تو روزہ رکھتے ہی نہیں. تو کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کہ کیا کہے, والدین نے ہماری روزہ کشائی نہیں کرائی تھی بچپنے میں, اب انتظار کر رہے ہیں روزہ کشائی ہو تو روزہ رکھے. یہ روزہ بھی چھوڑا جا رہا ہے, دین کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. چلے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں حدیث میں تیسری چیز آ گئی, وہ تو اپنے کام کی چیز ہے نا, وہ تو اپنے مطلب کی چیز ہے نا, اور وہ یہ کہ 40 دن نماز قبول نہیں, روزہ قبول نہیں, دعا قبول نہیں. بولا نا آپ نے ممبر سے ایسی ایسی دعائیں بتائیں اور یہ کہہ کے بتائیں کہ دعا پڑھو اور پھر دیکھو کہ تمہاری حاجت کیسے پوری نہیں ہوتی. گرچہ اگلا جملہ خود مجھے بڑا تکلیف دے محسوس ہو رہا, لیکن سلسلہ آگے بڑھتا کہ ہم تو کربلا بھی ہو کے آ گئے, ہم تو نجف بھی ہو کے آ گئے, ہم تو مدینے بھی ہو کے آ گئے, ہم تو مکہ بھی ہو کے آ گئے. جو جو جگہیں لوگوں نے بتائی ہیں, دعا لے کے, حاجت لے کے, مسئلہ لے کے وہاں گئے اور شکایت کہیں دعا پوری نہیں ہوئی. ون آف دا ریزن, ناٹ دا اونلی ریزن, ون آف دا ریزن, کہا کہ جس پیٹ میں لقمہ حرام جا رہا نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ دعا قبول. دعا تو ہمارا مسئلہ, یعنی ہر ایک کا مسئلہ. کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کبھی کوئی پرابلم فیس کرنا ہی نہ پڑا, اور خاص طور پہ مومن کا 40 دن جسے کسی پریشانی کو فیس نہ کرنا پڑے وہ تو ملعون ملعون ملعون, حدیث ہے امام, تو لعنتی ہے. تو ہر 40 دن میں کم سے کم ایک بار دعا ہمارا سہارا, وہ بھی قبول نہیں. ایک لقمہ حرام، یہ ایک لقمہ حرام، ایک ایک ایک، یہ اتنا اہم بن جاتا ہے کہ سارا انسان کا ایمان و تقویٰ. نجم کے ایک بڑے عالم کا واقعہ، میں نام کبھی نہیں لیتا ہوں، بجائے اس کے کہ لوگ میسج پہ جائیں گے وہ عالم کی توہین اور برے گمان آ جائیں گے. مرنے کے بعد جب ان کے دوست نے ان کو خواب میں دیکھا تو توقع یہ تھی کہ مرنے کے اگلے دن نظر آ جائیں گے، ایک ہفتے کے بعد نظر آ جائیں گے، ایک سال کے بعد، اور کہا کہ ایک سال کے بعد آپ آئے تو یہ تھا کہ جواب دیں گے کہ ہاں بھائی اللہ نے اجازت نہیں دی. مرنے کے بعد آدمی آزاد اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جواب یہ دیا کہ ایک سال میں ایک تنکے کا حساب کتاب دیکھا رہا، آج ہی آ کے وہ مرحلے سے میں فارغ ہوا ہوں. کیا تنکا؟ کہا کہ اونٹ کے اوپر پھوسے کا ڈھیر لگا تھا، میں نے تنکا توڑ کے دانتوں میں خلال کیا. اس سے پوچھا گیا کہ ایک مومن کا مال اس کی اجازت کے بغیر تم نے کیسے خرچ کیا اور استعمال کیا؟ ایک سال مجھے اس کا حساب دینے میں لگا. 19 رمضان کا مولا کا جملہ جو میں اکثر کہتا ہوں، وہ فی حلال عائشہ اور حرام عقاب، ایک لقمہ حرام، اور ہم اور آپ ایک لقمہ حرام کے لیے اپنا سارا تقویٰ قربان کر دیتے. جی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انشورنس میں کچھ بڑھا چڑھا کے کلیم کیا جاتا ہے. ایسے لوگ بھی، اب مجھے ٹورنٹو کا یا کینیڈا کا نہیں پتا، لیکن عام دنیا بھر میں انشورنس کمپنیوں اور کلیم کرنے والے کے درمیان یہ جنگ اور ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک لقمہ حرام، کتنے لوگ ایسے جو پتا نہیں کون سا مسئلہ اپنے ذہن میں رکھتے. ہاں اگر آیت اللہ سیستانی اور رہبر آغا خامنائی کی تقلید نہیں ہے تو شاید تو پرانے ماضی کے مسئلے کو سمجھا جائے، لیکن تقلید ان کی ہے. ان ایمپلائمنٹ بینیفٹ دے رہے ہیں جبکہ حقدار ہی نہیں ہے، کام کر رہے. میڈیکل کے سسٹم میں کتنا ابیوز کیا جاتا ہے اس سسٹم کو، اور پھر ہمارے یہاں چلے تو ماشاءاللہ ایک لقمہ حرام. اچھا میں ایک کو اس کی ایسی مثالیں دے دوں جو مومن اور دیندار گھرانوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ لائلوں. ابھی دو راتیں پہلے کوئسچن آنسر کے سیشن بہت تفصیل کے ساتھ میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا. اب اس تفصیل کا نہ یہ موقع ہے نہ یہ فورم ممبر مجلس کے وقت، اور وہ یہ ہے کہ خمس ریگولر دینے والے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان سرٹن کیسز 25% خمس دینا ہے، ناٹ 20%. اب جو تھوڑا بہت گلف میں رہ کر عربی سیکھ کے آئے، تھوڑی عربی، بہت سارے لوگ یہاں پہ انڈیا اور پاکستان سے براہ راست نہیں آئے، پہلے دبئی گئے یا قطر گئے یا کویت گئے اور پھر وہاں سے یہاں آئے، تو تھوڑی بہت عربی آ جاتی ہے. مولانا یہ تو بات سے غلط ہو گئی، خمس کے معنی ہیں 20%. جو 25 ہو گیا وہ خمس ہی نہیں رہا. بعض اوقات الفاظ دھوکے میں ڈالتے. جب پہلی بار ایک ایسے مومن ملے جن کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ تھا، بہت پہلے کی بات، چیز ہوتی تھی ایک اٹریکشن ہوتا، بہت دل چاہ رہا تھا کہ امریکہ تو نہیں جا سکتے، کم از کم اس کے گرین کارڈ کی زیارت کر. انہوں نے زیارت کرائی اور میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ گرین کارڈ ہے، وہ گرین نہیں تھا. میں نے کہا کہلاتا ہے گرین کارڈ، یہ گرین کہاں سے ہے؟ کا نام اس کا ہی. اب وہ ہو سکتا ہے کبھی گرین. پہلے دنیا میں ڈمپ یا بیوقوف آدمی کی ایک پہچان تھی، اور وہ یہ کہ وہ 7-11 اسٹور پہ پہنچ کے یہ پوچھے گا اسٹور کتنے بجے کھلتا ہے کتنے بجے بند ہوتا. ارے 7-11 کا مقصد ہی ہے کہ صبح 7 بجے کھلے گا رات کے 11 بجے، لیکن اب 24 آورز کھلے رہتے. نام ابھی تک وہی ہے 7-11، 7 سے 11 نام ہے اس کا، اور رات کے 2 بجے بھی کھلا ہوا. تو الفاظ کو ہمیشہ صحیح معنی نہیں دیتے، اب آپ کہیں گے مولانا نے ہم کو کہاں الجھا دی. یہ بھی تو دیکھیے کہ مولانا سے کیسے کیسے لوگ آ کے الجھا کرتے ہیں اور کیسی باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں. 25% کو تو خمس کہیں گے ہی نہیں, اس کو کہیے رب واجب ہے خمس نہیں, چھوڑیے اس کو. لیکن اگر 25% خمس واجب ہے, یعنی 100 ڈالر میں 25 اور آپ نے دیے 20, آپ کی نیت نہیں ہے حرام کی, آپ کی نیت نہیں ہے گناہ کی, آپ کی نیت نہیں ہے ہفتے سہارا کو قبضہ کر کے ہضم کر جانے, لیکن وہ 5 ڈالر کو شہزادی کونین اور ان کی معصوم اولاد کا حق آپ کے پیٹ میں پہنچ رہا, اس کے حرام تو ہے. یا جس گناہ کے بارے میں اکثر ایک کمپلین کرتا ہوں, اکثر کہ انتہائی دیندار گھرانوں میں بھی 99% کے گناہ ہو جاتا, اور وہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد جو وہ ایسٹ یا چیزیں چھوڑ کے گیا. بہت اہم مسئلہ, میں نے تو اسی المہدی کے ممبر پر سورہ فجر کی وہ آیتیں تلاوت کی. سورہ فجر کون سا سورہ؟ اس کا نام ہے سورہ امام حسین. قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جس کا دوسرا نام ہے سورہ امام حسین, کیونکہ اس کی آخری آیت آیت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, عاشور کی سپہر کو بتا دیا. اور پہلی آیت پر فجر و لیالی نشر, قسم ہے 10 راتوں کو, وہ عشر عاشورے کو بتا دیا, پہلے 10 دنوں کو بتا دیا پورا سورہ. اس میں ایک آیت آتی کہ تمہارے گھر میں جب کبھی روزی کا مسئلہ آئے گا تو کل تکرمون الیتیم, مسئلہ ہے کہ تم یتیم کا مال کھاؤ گے تو تاکلون التراث, ایک آیت چھوڑ اور میراث. یہ قرآن مین کاز بتا رہا ہے ہمارے گھر کے مالی مشکلات. قرآن کی آیت ہے, آپ جا کے چیک کر لیں. اب آپ سے یہ کہنا پڑتا ہے بچے اتنی دیر میں آئی فون نکال کے چیک کر چکے ہوتے, جا کے چیک کر لیجیے. لیکن انتہائی دیندار گھرانوں میں بھی یہ گناہ ہوتا, بات مر گیا گھر میں جو قرآن اب وہ استعمال ہو رہا. یہ قرآن وارثوں کا نہیں ہے, یہ صرف بڑے بیٹے کا حق. باپ کے لباس صرف بڑے بیٹے کا حق ہے, چھوٹے بیٹے کو بھی نہیں مل سکتا. ہاں وہ سب راضی ہو جائیں وہ الگ بات, اور باقی چیزیں تو چھوڑیے. میں جا ہی نہیں رہا ہوں کہ مکان کس کا ہے اور بینک بیلنس کس کا ہے, یہ بے دین لوگوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے. دیندار تو اس میں صحیح ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, لیکن کتنی یہاں تک میں نے دیکھا میت غسل خانے میں گئی تو اس کے بدن پہ لباس ہے وہ وہیں چھوڑ کے آ گئی. اس کا مالک بڑا بیٹا مرنے والا بھی نہیں. ہاں وہ وصیت کر کے گیا ہو تو الگ بات, وصیت بھی نہیں کرتا کہ میرے کپڑے کا سال کو دے دیں. اچھا باتیں 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 اور 1 گھنٹہ اور 50 منٹ کا کل رات مجلس میں نے پڑھی, وہ ریکارڈ بھی دیکھ کرنے آج ممبر پہ نہیں آیا ہوں, تو بات کو مختصر کروں. دیندار لوگ اور ایک لقمہ حرام پورا ایمان کبھی قربان ہو جاتا, اور مولا کون؟ اب آئیے علی کے گھر چلے. میرا مولا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 224, مولا ہم تو چھڑلے سے آنکھیں بند کر, انشورنس کمپنی کا فارم ہو یا جو سوشل ویلفیئر کے ادارے ہوتے ہیں ان کا فارم ہو یا میڈیکل کمپنی کے فارم ہو, بھرتے چلے جاتے ساری غلط بیان. علی کو صرف ایک یس کلنا کلک کرتے ہیں, یا کمپیوٹر ہے تو کلک کرتے ہیں ایک یس, اس کے نتیجے میں ایک ایسا فائدہ ملے دنیا بھی بات کر کہ جس سے علی پورا اسلام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. دوسری خلافت کے بعد کمیٹی بنائی گئی کہ تیسرے خلیفہ کو کس طرح سے ڈھونڈا جائے اور کسے اپوائنٹ کر, علی کے پاس کہا کہ اگر کتاب خدا سے فیصلہ کرے اور سنت رسول سے فیصلہ کرے اور سیرت شیخین پر چلے, یہ خلافت آپ کے لیے پلیٹ میں رکھے ہوئے وہ حکومت دی جا رہی, جسے بعد میں خود میرے مولا نے کہا کہ سڑے ہوئے کتے سے زیادہ حقیق, مگر وہ لے کر آفر کیا تو مولا یس بولے. کہا کتاب خدا بے شک، سنت رسول بے شک، سیرت شیخین میں نو، ایک نو کے بدلے یس پہ کلک کر دے یا ٹک کر دے. 50 ملک اسلامی دنیا کسے کہتے ہیں؟ آج کے 50 سے زیادہ ملک علی کے پاس. مولا ایک مرتبہ آپ لے لیجیے پھر سب کو مومن بنا دیجیے. جب اقتدار آپ کے پاس آ گیا، حکومت آ گئی، کوئی آج کا جدید سسٹم تو ہے نہیں کہ اسمبلی یا پارلیمنٹ یا کانگریس یا میڈیا چیک کرتا رہتا. کوئی آپ کے بعد جس نے یہ آفر کو یس کر دیا، اس نے کہا ان تینوں باتوں کا کہاں خیال رکھا؟ 12 سال پھیل گئے پھر بھی. خیر، اس سے زیادہ میرا انداز نہیں ہوتا ہے. مولا کا جملہ، ایک جھوٹ علی کے یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. 50 ملکوں کی حکومت جاتی ہے تو چلی، یہاں $50 چھوڑنے کو تیار نہیں. اگر ایک جھوٹ میں مل جاتے ہیں تو لے. اور خالی یہاں منزل یہ نہیں ہے، یہ تو خیر ہے بہت بڑی بات، لیکن سیرت کے لیے آج کا موضوع نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ اس کے بعد ایک جملہ، لو اوتی تو سب عطا اقلام و افلاق و باب و بما تحت الافلاق. یہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 224 کا جملہ. اگر تم لوگ ساتوں آسمان اور زمین مجھے دے دو اور صرف ایک ڈیمانڈ کرو کہ ظلم تو نملتا ان اسلوبا، کہ میں ایک چوٹی پر اتنا ظلم کروں، اتنا ظلم کہ اس کے منہ میں جو کا ایک دانہ جو تباہ ہوا ہے وہ دانہ لے، جو کا ایک دانہ. شاید بچے نہ سمجھ رہے ہیں، نہ پا رہے ہیں کہ جو کسے کہتے ہیں، دانہ کسے. مگر جو دانہ لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، یعنی بزرگ حضرات، دانشمند حضرات، کو سمجھ رہے ہیں. چوٹی پر کسی انسان پہ نہیں، پتا نہیں کتنی چوٹیاں تو ہمارے پیروں کے نیچے آ کے مر ہی جاتی ہے. پوچھ چوٹ اس کے منہ میں دبے ہوئے جو کے ایک دانے کو لے، بلکہ حدیث میں دانہ بھی نہیں، قشرا شعیر، جو کا چھلکا جو ہے اوپر، خالی اس کو چھین لو اس چوٹی سے. اب کمپیئر کریں، اور اس کے بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، جو کچھ ان کے درمیان ہے. علی کہتے ہیں تب بھی میں اس کو رد کر دوں گا، اتنا سا ظلم کرنے کو میں تیار ہوں. صاحب ایمان کافر کا مال جائز، مومن کا مال جائز، خاندان والوں کا مال جائز، میراث میں زمین و آسمان کی گڑبڑ جائز. اب یہ ذرا سا میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنی جگہ مجلسیں پڑھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں وہاں بیان ہوئی، یہاں بیان نہیں، یہ مجھے یاد ہوتا. مگر جو لوگ وہ باتیں سنے، مولانا نے بات ریپیٹ کر دی، ذرا سی اس کے حوالے سے بات کرو. کہا دیکھیں کمپیئر کریں، غالباً 1 سینٹ کی ویلیو بھی جو کے چھلکے سے زیادہ ہے، دانہ بھی نہیں چھلکا. اور مولا کہہ رہے اس کے مقابلے میں مجھے کتنا مل رہا. مولا لے لیجئے، لے کے سارا راہ خدا میں قربان کر. کہا لیکن جھوٹ یا ظلم کے ذریعے سے نہیں، کیونکہ یہ وہ بدترین گناہ جو خالی، ہاں یہ تھا کنیکشن والا جملہ، جو خالی انسان کو اللہ کا مجرم نہیں بناتا، اس کا پورا ایمان چلا جاتا. ایمان کیسے جاتا ہے؟ آج کی جو بات تھی، جو 2 دن مال کے حوالے سے بات ہوئی، اس کا کنکلوژن حرام لقمے. اچھا اب یہاں ایک بات اور سن لی، جس مومن کو یہ باتیں سنائیے، سوائے المہدی کے سینٹر میں جو اندر لوگ میں پہنچے، باہر والے بھی ایسے، ہر مومن ایک ہی جواب دے گا، آپ نہیں دیں گے. مولانا آپ بھی کیا مذاق کر رہے ہیں؟ ہم کو کس سے ملا رہے ہیں؟ مولا سے ملا رہے ہیں. ہم کہاں اور مولا کہاں؟ یقیناً علی تو ایسے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ حکم خدا کے خاطر قربانی دے دی. ہم نے کہا اتنی طاقت، پھر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کمال خان تو پورا مکان ضبط کر. وہ چوٹی کے منہ کے جو کے چھنکے کو نہ لے. اور اتنی سامنے دولت مل رہی اور ہم کہیں کہ جو کہ ہم تو علی جیسے نہیں. سوال یہ کہ کیوں نہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کیوں نہیں؟ اپنی مولانا ہم پر علی حدیث قرآن بارے فتح امام خالی مزہ لینے کے لیے نہیں ہے, سوچنے کے لیے. اب دیکھیے خدشی بہت مشہور حدیث. حدیث اس لیے آئی کہ قرآن میں ایک آیت آ گئی. آیت آ گئی تو لوگ اس آیت کو ڈھونڈنے نکلے. وہ آیت کہیں مل کے نہ دیکھ, وہ داڑھی والی آیت نہیں. قرآن میں آیت آ گئی اب لوگ ڈھونڈنے نکلے. جیسے سورہ رحمان میں آیا مراج البحرین یلتقیان, دو سمندر ملتے بھی ہیں الگ بھی ہوتے ہیں. اتنے مفسرین ڈھونڈنے نکلے کہاں ہیں یہ دو سمندر, کیا دریا, کوئی گنگا جمنا چلا گیا, کوئی میڈیٹیرین سی میں چلا گیا, کوئی دجلہ اور فرات جہاں غصے سے ملتے ہیں وہاں چلا گیا. ڈھونڈا جا رہا ہے نا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, یہ کہاں. ایک آیت ایسی آئی کہ اس کے اندر بھی لوگوں کو تلاش شروع. مثلا کلمتا طیبۃ شجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کی طرح, ایسا درخت جس کی جڑیں زمین پر ہیں اور شاخیں آسمان تک ہیں. ایسا کہاں درخت؟ تاڑ کا درخت سنا ہے بہت لمبا ہوتا ہے, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ انگریزی میں اسے کیسے کیا, لیکن کیسا ہی لمبا درخت ہو, قرآن نے کہا کہ جڑیں زمین پر ہیں, اصلہا ثابت, فرعها فی السماء, آسمان. بہت جب میں چھوٹا تھا ایک زمانے میں جب میں بہت چھوٹا تھا جیک اینڈ ڈین اسٹک نام کی کوئی کہانی پڑھتا تھا کہ اس کے گھر کے باہر وہ درخت جادو کے بیج کا تھا جو آسمان تک گیا تھا, اس پہ چڑھ کے وہ وہاں تک پہنچا. ڈھونڈنے سے تو نہیں مل رہا, کہانیوں میں مل گیا. فیری ٹیلز, قرآن فیری ٹیلز تو نہیں بتا رہا, کہاں ہے وہ یہ درخت. اچھا جو چیز قرآن میں ہو اور نہ ملے تو لوگ رسول کے پاس آئیں گے, یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہو, یہ ہے کہاں کے بارے میں, یہ درخت کہاں ہے. فرمایا یہ درخت ہم لوگ ہیں. ہم لوگ, اب ہم لوگ سے کیا مطلب ہے؟ کہا یہ وہ درخت ہے جس کی جڑ میں ہوں, اس کا تنا یا ٹرنک علی ہے, اور اس کے پتے ہمارے شیعہ. یہ وہ درخت ہے. اور آپ دیکھ بھی لیجیے, فتح مکہ ہو رہی, پیغمبر مشرکہ نہیں کر رہے ہیں, خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں جو اوپر کے بت ہیں. علی کو کندھے پہ جب کھڑا کیا تو جملہ کا آئے علی اس وقت تمہارا ہاتھ کہاں تک گیا؟ کہا یا رسول اللہ عرش الہی پر ہے, جو چیز کہیے آسمان سے اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کر. یہ درخت آپ کو نہ افریقہ کے جنگل میں ملے گا, نہ ساؤتھ امریکہ کے ایمازون میں ملے گا. یہ درخت ملے گا تو خانہ کعبہ میں ملے گا, فتح مکہ کے دن ملے گا, رسول اور علی کے ذریعے ملے گا. رسول زمین پر ہے, علی عرش الہی پر پہنچے. لیکن اس میں اب دو اور پیغام ہیں, آیت کی تفصیل, دو پیغام اور ہیں, ایک تبرائی پیغام, ایک تولائی پیغام. تبرائی پیغام پہلے سن لی, کیونکہ اسلام میں تبرہ پہلے ہے اور تولا بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد. خانہ خدا کی زیارت کے وقت, خانہ خدا کی زیارت کے وقت قبل بت اسے پیروں سے کچلنا پہلے ہے, کعبے کی زیارت بعد. حج کے دوران شیطان کو کنکر مارنا پہلے ہے, پھر حج کا طواف اس کے بعد. اب یہ مثالیں تو میں اپنے مزاج والی جمع کر رہا ہوں, فقہی اور شرعی مسائل. تبرائی مثال کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا میں جڑ علی کا نام, اور ہمارے شیعہ اس کے پتے پتا. اگر کبھی یہ ڈیمانڈ کرے کہ تنے کی ضرورت کیا ہے, میں ڈائریکٹ اپنا لنک جڑ سے ملاتا ہوں. ٹوٹ کے گر جائے درخت کی جڑ کے قریب ہی جا کے پڑا رہے پڑا رہے پڑا رہے کوئی فائدہ ہوتا. اچھا میں بوٹنی کی کلاس تو لے نہیں رہا ہوں. جو کچھ درخت کو ملتا ہے, جڑیں زمین سے پانی رہتی ہیں, تنے کے ذریعے سے پتوں تک پہنچاتی. اب وہ کہے کہ میں براہ راست تو نہ چلا جاؤں جڑ کے پاس, ضرورت کیا ہے مجھے بیچ میں ایک وسیلہ رکھنے کی. اس نے چھوڑا, وسیلے کو چھوڑا, سیدھا چلا گیا جڑ کے پاس پڑا رہا. کوئی فائدہ نہیں ملے گا, سبز ہے, پانی نہ ملنے سے وہ سوکھے گا, ڈرائی لیوز بنیں گے, اور پھر جب یہ جمع ہو جائیں گے. دیکھنے میں سنا ہے کینیڈا کے اندر اٹم سب سے خوبصورت ہوتا ہے فال, لیکن ایک وقت آئے گا صفائی کرنے والا یہ سارے ٹوٹے ہوئے پتوں کو اٹھائے گا, جا کے کہیں آگ میں جلا دے گا. اس نے کہا کہ میں علی کو چھوڑ کے سیدھا رسول کے پاس جا رہا ہوں. پڑے رہو, پڑے رہو, ابھی بھی پڑے ہوئے ہو, لیکن ایک وقت آئے گا کہ جمع کر کے اٹھا کے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. اگر تمہیں جڑ سے فائدہ لینا ہے تو تنے کے ذریعے سے جاؤ, رسالت سے لینا ہے تو علی کی ولایت کے ذریعے سے. مشہور حدیث ہے, لیکن اس اینگل سے بھی غور کیجئے, یہ ذرا تبرائی پیغام اور تولائی پیغام ایسا ہے کہ آپ بالکل اب خاموش بیٹھ جائیں. پیغمبر نے کہا یہ درخت میں اس کی جڑ, علی اس کا تنا, ہمارے شیعہ اس کے پتے. پتے کی یہ خصوصیت کہ پتے سے پتہ ملتا. آم کے درخت کا پتہ الگ ہو اور پیپل کے درخت کا پتہ الگ ہو اور نیم کے درخت کا پتہ الگ ہو, جیسا درخت ہے پتہ بتا دے گا کہ یہ کس درخت کا پتہ ہے. آپ نے درخت میں ہی دیکھا, آپ کے سامنے کہیں پہ اس کی پتی یا لیوز آئی, اس کو دیکھ کر آپ بتا دیں گے اچھا یہ تو آم کے درخت کا پتہ لگ رہا ہے, یہ تو پان کا پتہ لگ رہا ہے, یہ تو بلا پھل کا, یہ تو نیم کا. یہ پتے کی خصوصیت ہے. شیعہ اس درخت کا پتہ ہے جو رسالت و امامت سے مل کے بنا ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی تمہیں ملے, پاکستان میں ہو, ہندوستان میں ہو, ٹورنٹو میں ہو, اسے دیکھتے ہی دنیا کہہ اٹھے گی کہ یہ پتا تو کسی معصوم درخت کا پتا لگ رہا ہے. اگر وہ معصوم ہیں اور اس حدیث کے اعتبار سے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں, پتے کی خاصیت بہت بچہ بھی جانتا ہے. میں تو بلا وجہ اتنا زور دے رہا ہوں اپنے سینے پر, کیا ہم ایسے پتے ہیں؟ آم میں پیپل کا پتا تو نہیں لگا, پیپل میں نیم کا پتا تو نہیں لگا. ہمارا انداز ایسا ہو, ہمارا طریقہ ایسا ہو, ہمارا کردار ایسا ہو کہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہہ اٹھے کہ ہاں یہ لگتے ہیں علی کے شیعہ, یہ لگتے ہیں معصوم درخت سے تعلق رکھنے والے. دنیا بھر کے گناہوں سے بھرا ہوا پتا اور کہے کہ میں معصوم درخت سے ٹوٹ کے گرا ہوں, یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہو. یہ دیکھیے حدیث بہت عام سے سادہ سے سمپل الفاظ, کتنے گہرے گہرے پیغام اس کے اندر. ایسا بن کے تمہیں دکھانا تو مجھے بات یہ مثال کیوں آئی؟ مولانا آپ بھی کمال کرتے, کہاں علی کہاں ہم سے ہم کو ملا دیتے ہیں کہ جی چوٹی کے منہ میں دبا ہوا جو کا چھلکا بھی علی نہ چھینے, اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کا پارٹنر کا حق, مومن کا حق ضائع نہ کرو. وہ کہاں اور ہم کہاں؟ اس درخت کے پتے ہیں کہ نہیں, علی سے تعلق ہے کہ نہیں, رسالت و امامت والے درخت اصلحا ثابت و فرعها فی السماء, اس سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کو ایسا بننا پڑے گا. یہ کہہ کے کام نہیں چلے گا. مولانا آپ ہی مذاق کرتے, شہزادی کا پردہ بتاتے ہماری عورتوں, یہ بیچاریہ کا فاطمہ جیسا حجاب کر سکتے, تو پھر دعوی شیعہ چھوڑ دے، یعنی یہ دعویٰ چھوڑ دے کہ ہم اس درخت کے پتے محبت کرتے ہیں اس درخت سے لیکن تعلق کوئی نہیں ہے. تو یہ لفظ پتا اتنا بڑا، اس کے اندر پیغام پورا تک ایک چیز. اور یہاں پہ رک کے ایک بات اور کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ علی کون، علی کون ہے، ہو از علی. اب یہ قرآن کی اتنی آیتیں، ایمان کی اتنی حدیثیں، اچھا اب ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو میرے ایک اساتذہ میں سے ایک مرحوم استاد خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زید، یہ ساری حدیثوں کو جمع کر اپنے الفاظ میں بہت ہی سمپل مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. اب علی کا شیعہ کیسا، نہج البلاغہ کے خطبے بھی اور ایسے زبردست خطبے کہ حمام کو پورا خطبہ بھی نہ سن سکے، چیخ مار کے گرے، بے ہوش ہوئے اور اسی میں مر گئے. اور اتنی سادہ سی بات بھی رسول نے بتائی، پتہ کہ ایک بچہ، ایک جاہل، ایک بدو عربی پہچان دے کہ کیا پیغام دیا جا رہا. تو ہر انسان کے آئی کیو کے اعتبار سے یا اس کی عقل کے معیار کے اعتبار سے بات کہی گئی. دقیق حدیثیں بھی ہیں، سادہ حدیثیں بھی ہیں. تو علی کون، سادہ سے مثال جو ساری حدیثوں کی روشنی. میں اکثر کبھی خود بھی معرفت اہل بیت کے مزے میں آتا ہوں تو ایسی مثالیں دے دیتا ہوں. کئی بار آپ نے سنا ہو، آج موضوع کے اعتبار سے بھائی ہم کہاں علی، کہاں علی ہیں کون. فرماتے ہیں مولانا کعبے میں علی کی ولادت، اور علی کی ولادت کے بعد جب بنت اسد علی کو لے کے 3 دن کے بعد نکلی تو وہیں سے آئی باہر، یہاں سے گئی. شاعر حضرات کو پتا ہے کبھی کبھار قافیہ تنگ ہو جاتا. جب یہ میں نے شاعر کا لفظ اس لیے کہا کہ اس کے بغیر میں کہتا قافیہ تنگ ہو گیا تو یہ اردو کا کوئی اور محاورہ بن جائے. شاعری میں قافیہ تنگ ہو جاتا تو کچھ الفاظ بدلنا پڑتے ہیں جسے کہتے ہیں ضرورت شعر. بہت مشہور ہے قصیدہ ایک بار ایک بار ایک بار، کعبے کا ذکر ہے، کعبے کی دیوار شک ہوئی صرف ایک بار جبکہ 2 بار ہوئی. فاطمہ بنت اسد کے کعبے میں جاتے وقت بھی اور جب جس مقصد کے لیے گئی تھی اس کے بعد باہر نکلتے وقت بھی. لیکن وہ قصیدے کا قافیہ 2 بار سے نہیں چلے گا. تو اب جب باہر آئیں، اچھا اسی موقع یہ کیا 16 رجب نوغامہ سادات سے تعلق رکھنے والوں کو پتا یا امروہے سے بھی شاید مولا کی چھٹی وغیرہ منائی جاتی ہے نا وہاں پہ بزرگوں کے زمانے میں. جب باہر آئیں اسی دن ایک وہ جملہ کہا جس کا دوسرا حصہ کربلا میں پورا ہوا. ایک جملہ علی کی ولادت کے دن 3 دن کے بعد 16 رجب، اور وہ یہ کہ اے محمد یہ بچہ تو جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولی. یہ کہا نا کہ کمپلین کیا فاطمہ بنت اسد نے علی کے لیے کی یا ام البنین نے عباس کے لیے. میں پہنچ رہا ہوں تقریباً اس سوال کا جواب دیکھ علی کو، ہزاروں جواب ہو سکتے مگر ایک جواب یہ، پیغمبر نے کہا کہ یہ تو میرا وہ بھائی، جو جملہ عباس کے لیے بھی ہم کہہ سکیں گے، یہ تو وہ میرا بھائی ہے جس کا مجھے انتظار تھا اور اللہ سے کتنی دعائیں کر کے میں نے علی کو منگوایا. یہاں ہے تو دونوں ایک ہی نور کے ٹکڑے نا. اب یہ 30 سال کا غائب ہو گیا. آپ میں کتنے ایسے لوگ ہوں جو پہلے ٹورنٹو آ گئے، اپنے بچپنے کے دوست کو کراچی چھوڑ گئے، مجبور لاہور میں رہ گئے، حیدرآباد دکن میں رہ گئے، اب آ گئے. اب آپ کو فکر ہے کہ کوئی طریقہ کہ وہ بھی یہاں پہ آ جائے. رشتے دار، بھائی بہن، یہ فطرت ہے آدمی. نور کا ایک ہی حصہ آدم سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری اتنے 100 سال ساتھ رہے. ایک مندر پہ نور کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک دنیا میں آ گیا، دوسرا نہیں آیا. 30 سال پیغمبر نے انتظار کیا. اگر ہم امام کا انتظار کر رہے تو یہ نیا انتظار نہیں، امامت کا انتظار اس سے پہلے رسول اللہ بھی کر چکے ہیں اور کتنے ہی دعائیں کر کے علی کو دیا. خدا بندہ میرا ولی بھیج دے، میرا مددگار بھیج دے. قرآن نے بھی کہا دعا کرو وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, میرا مددگار بھیج دے. تو اب علی آ گئے, کہا چچی یہ تو مجھے دے, یہ تو وہ ہے جس کے لیے دعائیں میں نے مانگی. چنانچہ فاطمہ بنت اسد, جن کے یہاں تین بیٹے پہلے سے طالب ہیں, عقیل ہیں, جعفر ہے, لے جاؤ لے کے اپنے گھر. اب یہاں پہ مرحوم مولانا ایک جملہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ بھئی کچھ چیزیں ہیومن نیچر میں ہوتی یا کم از کم پہلے ہوتی ہیں. جب بھی نیا بچہ دنیا میں آتا ہے, نئے سے مطلب ہی عمر, تو خاندان والے, دوست, جاننے والے سب جمع ہوا کرتے تھے. اب آج کل کا تو سارا سیٹ اپ ہی بگڑ گیا, لیکن جتنا بڈھا میں ہوں اتنا ہی بڈھا میرا مجمع بھی ہے. تو اس لیے یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے. آتے ہیں, بھائی بہت 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 مبارک ہو. والدین سے کہیں گے کہ آپ کو اولاد مبارک ہو, بھائیوں سے کہیں گے تمہیں چھوٹا بھائی مبارک ہو, چچا سے کہیں گے بھتیجا مبارک ہو, یہی ایک طریقہ. اور اس کے بعد ایک سوال کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں انگریزی میں, کیوریوسٹی, ایک تجسس جو ہوتا ہے کہ بھائی یہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی شکل و صورت کیسی. یہ سوال بہت کیا جاتا ہے ایک دلہن کے آتے وقت, اور پھر جب دلہن کے آنے کے بعد بچہ پیدا ہوا, شکل کیسی. اب آج کل دلہن کو پہلے پوری دنیا دیکھ چکی ہے, اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے. تو یہ تو فی الحال ابھی چھوڑ دیجئے, ٹائم نہیں. تو آپ یہی وہاں بھی ہوا ہوگا, بھائی ابھی پیغمبر نے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان رسالت نہیں کیا, دشمنیاں ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی, آئے سب لوگ, اور ایک ہی سوال, بچے کی شکل کیسی. پیغمبر جیسا وہ استاد کل, کہ اگر علی باب مدینہ تو علم ہے تو مدینہ تو علم تو رسول کی ذات. وہ چپ خاموش. اب یہ اللہ کا حبیب ہے نا, پیغمبر کہیں پہ پیچھے رہ جائیں تو یہ توہین اللہ کی ہوئی. پوجا اے میرے حبیب, اس انداز کی روایت نہیں ملے گی, یہ روایتوں کو جمع کر کے بچوں کو سمجھانے کی. اے میرے حبیب اتنے پریشان کیوں؟ کہا کہ لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ بچہ کیسا ہے, شکل و صورت کیسی, اس کا جواب میرے پاس نہیں. خدا نے کہا کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہا اس لیے نہیں ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والوں کی شکل لیتا. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی اس کا چہرہ بالکل باپ جیسا, کوئی کہتا ہے کہ جی آنکھیں ماں جیسی, کوئی کہتا ہے کہ اس کا دہانہ ماموں جیسا. اور جس گھر میں یہ پیدا ہوا ہے اس گھر والے کی تو کوئی شکل صورت ہی نہیں. تو اب میں کیا جواب دوں؟ خدا نے کہا ہوگا کہ حبیب تم نے اپنے سوال سوال کا جواب اپنے سوال میں ہی رکھ دیا. کہ کیا جواب دوں؟ کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ جس گھر میں پیدا ہو بچہ ویسا ہوتا, تو یہی جواب یہاں بھی دے دو اور کہہ دو کہ یہ بچہ ہے اس سے کیسا, چہرہ اس کا وجہ اللہ, آنکھیں اس کی عین اللہ, کان اس کے اذن اللہ, زبان اس کی لسان اللہ ہے, ہاتھ اس کے ید اللہ. اب پیغمبر نصیری کو کوئی دلیل نہیں دے رہے ہیں. معصوم نے سمجھایا نا کہ وجہ کے معنی کیا, تو وجہ اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ علی خدا بارہ, لیکن چونکہ آج وقت بہت گزر گیا. پیغمبر کچھ پریشر ہے نا, ہر آدمی پوچھ رہا ہے بچہ کیسا, جس گھر میں پیدا ہوا وہی جواب دے, چہرہ وجہ اللہ اور آنکھ عین اللہ. پیغمبر نے جواب دے, اب جواب دے دیا تو میرے خیال دل میں آئے کہ یہ علی تو وہ ہے جسے میں نے 30 سال دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگا میں نے, اپنے لیے مانگا نا. کہا تو اللہ نے پہلے دیا, پھر آہستہ آہستہ کر کے واپس لینا شروع کر دیا. چہرہ بھی گیا, آنکھ بھی گئی, زبان بھی گئی, کان بھی گئے, ہاتھ بھی گیا. پہلے دیا اور دینے کے بعد ایک ایک کر کے واپس لے لیا. تو طریقہ کیا ہوتا؟ آدمی چیز بچانے کے لیے سوچتا ہے جتنا بچ گیا ہے یہ تو اپنے قبضے میں لے لو. کہا یہ تو اللہ لے گیا جو بچ گیا. ایک مرتبہ کہا یا علی لحموکا لحمی دموکا دمی, تیرا خون میرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت. اب اگر کوئی علی کو دیکھ اسی دن تین دن کے بعد جب کعبے سے نکل کے رسول کے گھر میں آئے تو گہوارے میں لیٹے اور بڑے مزے سے مسکرا رہے. بعض بچوں کے آپ نے مسکراہٹ دیکھی نا, بھولے بھالے معصوم, لیکن ذرا سی شرارت ٹپک رہی ہوتی ہے مسکراہٹ میں. دیکھا علی مسکرا رہے لیکن بڑے عجیب انداز. ہم آگے بڑھے, یا امیر المومنین آج تو لگ رہا ہے کہ آپ بہت مزہ لے رہے ہیں, یہ عجیب سی مسکراہٹ ہے جیسے کسی چیز کا مزہ آ رہا. علی کہیں گے کہ ہاں واقعا آج بہت مزہ آ رہا, آج میں دنیا میں آیا اور آج ہی میں ختم ہو گیا. علی ختم, اب علی نہیں رہا, اب علی کا خاتمہ ہو گیا. Who is علی؟ کہا کہ اب علی کچھ نہیں رہا. ابھی دیکھا نا تم نے کہ ابھی میں تسلیم ہو گیا, میں دنیا میں آیا تھا, آدھا اللہ نے لے لیا, آدھا رسول اللہ نے لے لیا, علی تو بچے ہی نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جو علی سے محبت کرے گا آدھی محبت اللہ سے کرے گا, آدھی محبت رسول اللہ سے کرے گا. جو علی سے دشمنی اور بغض رکھے گا آدھا بغض اللہ سے کر رہا ہے, آدھا بغض رسول اللہ سے کر رہا ہے. علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ اللہ اور رسول میں بیٹھ گیا. اب علی کا ہر عمل یا اللہ کے لیے ہے یا رسول اللہ کے لیے ہے. چنانچہ اگر علی کا شیعہ بھی اللہ کی مخالفت کا کوئی عمل کرتا ہے تو علی ہی سب سے پہلے اسے سزا دیتے ہیں. اگر علی کی کوئی ماننے والی رسول اللہ کی مخالفت کا کوئی عمل کرتی ہے, علی ختم ہو گئے, بٹ گئے. علی کی ساری زندگی یا اللہ ہے یا رسول اللہ. اللہ تو ہمیں کوئی سزا بھی نہیں دے گا گناہوں. اے علی, یہ تیرے جانے والے, ان کا کہنا ہے کہ یہ علی جانے والے, تو جان اور یہ جان. پھر دیکھیے نہج البلاغہ کی دوائی خطبہ 15 تو میں نے پڑھا تھا نا, جو حکم خدا کے خلاف دولت تقسیم کی گئی میرے مولا نے اس طرح سے زبردستی اسے چھینا ان لوگوں نے. بنو امیہ کے مورخین نے ایک جملہ لکھا کہ علی نے یتیموں پہ بڑا ظلم. علی کے بارے وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں, صرف اسے ایک جملے. کیوں؟ حکمران نے بیت المال سے حتی زکات کے اونٹ بہت قیمتی جانور. کیا یہاں مجھے نہیں پتا کینیڈا میں کون سی گاڑیاں بڑی پاپولر ہیں, لیکن یہ بی ایم ڈبلو اور یہ فراری اور یہ مرسیڈیز, اس سے بھی زیادہ زکات کے اونٹ جو لوگ آ کے زکات دے رہے ہیں حکمران نے اپنے گھر میں لے جا کے اپنی اولادوں میں تقسیم. مولا نے, حکمران ابھی مرا ہے, میں آگے نہیں کہنا چاہ رہا تفصیل حکمرانوں کی, کہا بھیجا سپاہیوں کو کہ اس کے گھر سے یہ ساری چیزیں اٹھا کے لاؤ, صدقے کے اونٹ بھی منگو. بنو امیہ کے مورخ نے لکھا کتنا یتیموں پہ ظلم ہو رہا, بیچارے اونٹ پر بیٹھ آنے جانے کے عادی تھے, علی نے اونٹ چھینے, ان سے اونٹ چھینے تو ہمیں بھی مزہ آئے. جب ہم سے چھینیں گے گاڑیاں ہماری, جب ہم سے چھینیں گے ہمارے بڑے بڑے مکان, چاہے ایجیکس میں ہو, چاہے مارکم میں ہو, چاہے رچمنڈ ہل میں ہو, تو کیا پھر بھی وہی ہماری حالت ہوگی؟ اتنا ہی خوش ہو رہے ہوں گے. لیکن علی کا یہی مزاج حسن میں نہیں ہے, حسین میں نہیں ہے, عباس. کیوں نہیں حسن حسین؟ ہمیشہ علی نے کہا نہ حسن میرا بیٹا ہے نہ حسین میرا بیٹا, وہ تو رسول اللہ کے بیٹے. میرا بیٹا ہے تو عباس. شہزادی نے ماں اور اولاد کے رشتے کے اعتبار سے کہا کہ عباس میرا تیسرا بیٹا ہے حسن و حسین کے. اور مولا نے گھر کے باہر کی سیرت کے حوالے سے کہا, جملہ خود بعض علماء نے محمد حنفیہ کے حوالے سے لکھا, بعد میں حضرت عباس, محمد حنفیہ کے حوالے سے بھی ہو جو زیادہ لوگوں نے لکھا ہے, اصول وہی. یہ آپ کا بابا کیا کرتا, ہر خطرے کے موقع پر ہر جنگ میں آپ کو آگے بڑھا دیتا ہے، حسن و حسین کو پیچھے خیمے میں اپنے ساتھ رکھتا ہے، کہا اس لیے تو میرے بیٹے ہیں، یعنی محمد حنفیہ اپنے باپ کا جملہ کوٹ کر، وہ رسول اللہ کے بیٹے، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا اپنا انا و ابنا، یہ رسول کے بیٹے، علی کا بیٹا تو عباس، تو جو علی کی خاصیت ہے کہ یادہ خدا یادہ رسول، اور کوئی چیز نہیں علی کی زندگی میں، یہی عباس کی خاصیت، بڑے سے بڑا گناہ کا اگر یہ اطمینان رکھتا ہے کہ گناہ کرو اور عباس باب الحوائج ہیں، عباس باب المراد ہیں، ہر گناہ تمہارا معاف کرا دیں گے، یاد رکھیے پہلی سزا عباس ہی دیں گے. لیکن یہ جملہ تشریح طلب ہے، آج نہیں کل بہت وقت ہو، اور عباس کے حوالے سے ربط اس وقت دے رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں علی کا بیٹا عباس ہر اعتبار سے علی کی شبیہ. اچھا ہمارے ہاں یہ جملہ آج کل بہت مشہور ہو گیا، یعنی حق ہے صحیح ہے، عباس ہمارے بنی ہاشم کو کہلاتے ہیں، لیکن شکل و صورت میں علی کی کاپی، جیسے علی اکبر شبیہ رسول خدا، یہ بات تو مرثیوں میں نوحوں میں اتنی آئی کہ بچے کو یاد، عباس شبیہ علی مرتضی، اس کا مطلب یہ کہ یہ دو حدیثیں عباس کے لیے شبیہ ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادہ، وہی چہرہ تو عباس، اور وہ مشہور حدیث من اراد ان ینظر آدم فی خلته سے الہ، جو آدم کو، جو نوح کو، جو ابراہیم کو، جو موسیٰ کو، جو سلیمان کو، جو داؤد کو، جو عیسیٰ کو، جو یوسف کو دیکھنا چاہتا وہ علی کو دیکھ، 70 انبیاء علی کے چہرے پہ جمع ہیں اپنی خصوصیات کے ساتھ، تو علی کا چہرہ تو بالکل کاپی ہے عباس کا چہرہ، عباس کا چہرہ، عباس کا چہرہ تو ہے، لیکن آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ سب یہاں تم کو نظر آئے عباس، اور یہی یہ بھی ایک وجہ کہ جو جملہ فاطمہ بنت اسد مادر علی نے علی کے لیے کہا، وہی جملہ ام البنین نے عباس کے لیے، یا 7 رجب ہے، یا شعبان کی وہ تاریخ ہے جو آج کل منائی جا رہی ہے، میرا مولا مسجد میں گھر سے پیغام آیا، مولا بیٹا مبارک، ام البنین گھر میں تھی، مولا مسجد میں، مسجد و گھر میں فاصلہ کتنا، علی کے گھر اور مسجد، قدم آگے بڑھا تو گھر، قدم پیچھے ہٹا ہے تو مسجد، مولا بیٹا مبارک، جس مقصد کے لیے علی آ کے مسجد میں بیٹھے فوراً پہلے تو شکر کا سجدہ کیا، اور پھر اپنے گھر میں آئے ام البنین کے حجرے گئے اور کہا کہ ام البنین بیٹا مبارک، کسی بھی ماں کے اولاد، اور پھر اولاد بھی اگر بیٹا بہت بڑی خوشی ہوتی، علی نے مبارکباد، علی تو صاحب اولاد ہے، ام البنین ایک ہی سال پہلے تو شادی ہوئی ہے، مبارکباد دینے کے بعد کہا لیکن اے ام البنین بیٹا ہوا اور تم پریشان نظر آ رہی، کہا کہ مولا پریشان اس لیے ہوں کہ جب سے یہ پیدا ہوا اس نے آنکھیں نہیں، مولا مسکرا، مولا کو اپنا وقت یاد آ گیا، یہی بات میری ماں نے پریشانی کے عالم میں میرے آقا رسول اللہ سے کہی، مسکرائے، ام المنین گھبراؤ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس نے آنکھیں کیوں نہیں، یہ کہے کہ بچے کو اٹھائے، رسول اللہ نے بچے کو اٹھایا تھا، بچے نے آنکھیں فوراً کھولی علی، لیکن اس بچے نے علی کی گود میں جا کے بھی آنکھیں نہیں کھولی، علی نے کنیز سے کہا جاؤ اور حسین کو بلا کے لے، حسین آئے، بابا کیا حکم، علی نے اس بچے کو حسین کی گود میں دیا اور کہا حسین باپ کا توحفہ قبول کرو، جیسے ہی حسین کی گود میں بچہ گیا آنکھیں کھول کے پہلی زیارت حسین کی تھی، تبھی تو آخر مصائب میں وہاں پہنچوں کہ آخری زیارت کے لیے عباس نے کیا درخواست کی تھی پہلی زیارت. البتہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ بچہ حسین کی گود میں گیا کیونکہ تین چار دن سے شبیہ نکل رہی دعا کا موقع نہیں بنتا. خدا بندہ باب الحوائج عباس سے علمدار کا واسطہ, عباس کے مصائب پر آنسو بہانے والوں ان مصائب کے علاوہ دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, اور باب الحوائج کا واسطہ عباس کے لیے ماتم کرنے کی خاطر جو آج صفے ادا پہ آئے ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. عباس ارباب مقاتل نے لکھا حسین کی گود میں گئے, آنکھیں تو کھولی لیکن آنکھیں بعد میں کھولی, پہلے ننے ننے ہاتھ آگے پھیلا دیا. پیغام دے رہے ہوں گے کہ آقا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے لے لو. حسین نے کہا, علی نے کہا حسین بیٹا اب ذرا اسے میرے کان میں دو, کچھ مستحبات باقی. ایک کان میں اذان دی, ایک کان میں اقامت کہی, چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے اللہ سے چاہا. اور پھر تین بار یہ جملہ دہرانے کے بعد میرے مولا نے کہا اور رسول اللہ مجھے خبر دے گئے تھے کہ جب یہ پیدا ہو تو میں اس کا نام عباس رکھوں. جیسے یہ جملہ سنا ماں کی خدمت کے لیے کمرے میں کون ہو. دیکھیں یہ وضع حمل یا ڈیلیوری کا مرحلہ تھا, مردوں میں کوئی نہیں تھی. زینب کبرا ماں کی خدمت کے لیے بیٹھی تھی. جیسے ہی زینب نے سنا بابا نے اس بچے کا نام عباس رکھا ہے, زینب آگے آ گئی. اس وقت زینب کی عمر کیا ہوگی؟ تقریباً 20 سال. 20 سال کا عمر کا فرق ہے عباس اور زینب میں. زینب آگے آئی, پہلے تو بابا سے ری کنفرم کرایا, بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے نا؟ پیغمبر نے کہا زینب بیٹی, مولا نے کہا ہاں زینب بیٹی تیرا یہی بھائی عباس. بابا اگر اس کا نام عباس ہے تو ایک لمحے کے لیے میری گود میں بھی دے دی. علی تو سب جانتے ہیں نا, مسکرا کے حسین کی گود میں دے چکے ہیں, اب زینب کی گود میں دی. زینب نے بچے کو گود میں لیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ چومنے لگتی ہیں بڑی بہن, نہیں, عباس کے کان پہ منہ رکھ کے بہت ہی آہستہ سے کچھ کہہ دیا. علی مسکرائے, زینب بیٹی اتنی جلدی کیا ہے بھائی سے باتیں کرنے کی؟ عباس کو تو ہی پالے, عباس تیری گود میں پالے, یہ باتیں کرنے کی اتنی جلدی کیا؟ ایسے موقع پہ بچے سے بات نہیں کی جاتی, اسے چوما جاتا ہے, کس کیا جاتا ہے. زینب نے کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہا. زینب گھبرا گئی, کہا بابا ابھی بہن اور بھائی کی تو کوئی بات شروع نہیں ہوئی ہے, میں نے تو آج ایک امانت کو ادا کیا ہے, 15 سال پرانی امانت. جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی مجھے بلا کے کہا تھا زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہو, جب عباس پیدا ہو تو اس سے کہنا عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہے. میں نے اماں کا سلام پہنچایا, یہ 15 سال سے امانت میرے پاس عباس. دیکھیے زینب کبریٰ کا رتبہ بہت بلند, فاطمہ کے برابر تو نہیں ہے نا. زینب کا سلام حبیب نے سنا تو غش کھا کے گر پڑے. عباس تو وہ ہے جسے فاطمہ نے زینب کے ذریعے خاص سلام بھجوایا, عباس. کتنے خوش قسمت ہو فاطمہ کو تم پہ اتنا بھروسہ ہے. اور واقعاً عباس خاندان اہل بیت کی وہ شخصیت بنا. جب وقت کل ورکنگ ڈے ہے, مجھے خیال ہے وقت بہت کم ہے, اس لیے ایک جملے میں عباس کی سیرت کو لپیٹتا ہوں سمیٹتا ہوں. خاندان اہل بیت کون ہے؟ دنیا بھر کا مشکل کشا. کوئی پریشانی کسی کو اہل بیت کو پکارے گا, لیکن خود اہل بیت اگر پریشانی میں مبتلا ہو ان کا مشکل کشا کون ہے؟ یعنی مشکل کشاؤں کا مشکل کشا کون ہے؟ عباس. کربلا میں کسی بیوی کو پریشانی ہو زبان پہ نام آتا ہے عباس. کربلا میں کوئی بچہ گھبرایا ہوا نظر آ جائے زبان پہ نام آتا ہے عباس. اور تو اور کربلا میں اگر میرا آقا مصائب میں گر جائے تو امام وقت حسین کہتے ہیں عباس کوفے اور شام کے بازاروں میں سجاد کو کوئی بڑا امتحان دینا پڑے زبان پہ ایک ہی لفظ آتا ہے چچا عباس. عباس مشکل کشاؤں کا مشکل کشا, حسین کا مشکل کشا, سجاد کا مشکل کشا ہے, زینب کا مشکل کشا. کربلا میں بچے 3 دن کے پیاسے ہیں پھر بھی آلہ تاش آلہ تاش آلہ تاش کہہ رہے ہیں. کوفہ جب پہنچے تب بھی یہ بچے پیاسے, راہ شام میں بھی یہ بچے پیاسے, زندان شام میں بھی یہ بچے پیاسے. اب پیاس بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی, اب کوئی آلہ تاش نہیں کہتا. زندان شام میں تو اتنے پیاسے ہیں کہ زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑ رہی. بچے خاموش ہو, خاموش کیوں ہوئے؟ پانی نہیں ملا ہے. خاموش اس لیے ہوئے کہ جب فرات کے کنارے عباس کا علم ٹھنڈا ہوا. اب اس کے بعد بچوں نے کہا لطش کہنا بیکار ہے, اب تک اس لیے کہہ رہے تھے کہ پانی لانے والا موجود تھا. چنانچہ بعض علماء ایک جملہ لکھتے ہیں, ایک جملہ لکھتے ہیں مجھے تاریخ میں نہیں ملا, لیکن بعض علماء لکھتے ہیں شب عاشور جو کل رات آنے والی رات شب عاشور, اور اس کے حالات کو بعد میں آتے رہیں گے اور آپ نے زندگی سنے. تقریباً رات کے اختتام پر اب اندھیرا ہو گیا عزا خانے میں, آنکھوں میں آج کے خیمہ گاہ کا منظر لے کے آئے. جیسے ہی آپ خیمہ گاہ میں داخل ہوتے ہیں آج بھی سب سے پہلا خیمہ عباسی علمدار کا, وہ محافظ ہے. سیداریوں کے خیمے بعد میں شروع ہے, عباس پہلے ہیں. ایک بار عباس اسی خیمے میں شب عاشور کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں, تلوار کو سیقل کر رہے ہیں. عباس کو کیا معلوم کہ کل عباس کو تلوار ہاتھ میں لینے کی اجازت بھی نہیں ملے گی. جب حسین نے عباس کو بھیجا تھا مقتل میں, ایک شرط لگائی تھی, عباس اپنی کمر سے تلوار کھول کے یہاں رکھ دو, خالی نیزہ لے کے جانا. لیکن عباس تیاری کر رہے ہیں. ایک مرتبہ گھبرا گئے عباس, عباس کے سارے جسم پہ راشا تاری ہوا. گھبرا کی جگہ سے کھڑے ہوئے جب دیکھا میرے خیمے میں ثانیہ زہرا زینب کبرا میری شہزادی داخل ہو رہی. گھبرا کے عباس کھڑے ہوئے, شہزادی آقا سادیاں غلاموں کے پاس نہیں آتی ہیں, غلاموں کو بلایا جاتا ہے, آپ نے زحمت کی مجھے بلوا لیا ہوتا. عباس کے منہ پہ یہی جملہ سجتا اور زینب کے منہ پہ یہی جواب سجتا, عباس یہ کیا آقا زادی کا احتیاط ہے, بہن ہوں بہن بھائی کے پاس آئی ہوں اور اس لیے آئی ہوں کہ رات ختم ہو رہی ہے. یہ ساری بیویاں میرے پاس پہنچی اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, کیا ہماری شہزادی زینب صرف اتنا بتا دیجئے کل ہمارا پردہ سلامت رہے گا کہ نہیں, باقی ساری قربانیوں کے لیے ہل ایک تیار ہے, اکبر مارا جائے کہ اکبر ہماری چادریں محفوظ رہیں گی کہ نہیں. عباس میں نے کوئی جواب نہیں, جواب ہی نہیں دیا, میرا جواب تیرے جواب پر, بتانے کیا کروں. عباس میں ہاتھ جوڑے, شہزادی جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے ہر بیوی کی چادر محفوظ, اور زینب کو اتنا یقین ہے کہ میرے عباس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا. عباس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں. پر زینب نے اتنا سنا واپس سینے خیمہ میں آئی اور آواز دی کہ اے بیویوں, علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادر سلامت. لیکن جو وعدہ فجر کے قریب کیا گیا وہ وعدہ عصر کے قریب واپس لے لیا گیا. اور کیسے, اب دن شروع ہوا, جہاد کربلا جاری, ایک ایک شہید جا رہا, ایک ایک مجاہد جا رہا. جب جوانان بنی ہاشم کی باری آ گئی, عباس کی بے چینی کو دیکھ, اکبر چل رہے ہیں, عباس دوڑ کے آئے, آقا پہلے مجھے جانے کی اجازت دی. قاسم چل رہے ہیں, عباس تڑپ کے آئے, آقا یہ میری گود کے پہلے, یہ میرے شاگرد, ان کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے, مجھے اجازت دیجیے پہلے میں جاؤں گا. اور آقا حسین کا جملہ, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تمہیں کیسے اجازت دی؟ لاشوں پہ لاشیں آتے رہے، اکبر کا لاشا آیا، قاسم کا لاشا آیا، اون محمد کے لاشے آئے، اولاد جعفر طیار کے لاشے آئے، اولاد عقیل کے لاشے آئے، اور ہر بار عباس تڑپتے ہیں اور ہر بار آتے ہیں. آخری بار جو آئے مولا مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، حسین نے کہا عباس تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اب عباس نے طرف کے صرف ایک جملہ کہا، لیکن آقا یہ بتائیے وہ لشکر ہے کہاں جس کا میں علمدار تھا؟ میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں. حسین نے کہا لیکن عباس تم میرے بابا کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. اب آئیے وہ جو جملہ میں نے ابھی کہا اس کو پورا کرو. مشکل کشا کے مشکل کشا عباس ہیں، اور عباس جب پریشانی میں مبتلا ہوئے تو عباس کے مشکل کشا کا نام سکینہ ہے. عباس کے مشکل کشا کا نام سکینہ ہے. حسین نے منع کیا، عباس مایوس خیمے میں آئے ننی سکینہ اور کہا کہ چچا یہ بچے میرے پاس آئے، کہہ رہے ہم بہت پیاسے ہیں، کلیجہ کھنک رہا ہے. سکینہ تو مشکل کشا کی پوتی ہو، ساقی کوثر کی پوتی ہو، کہیں سے پانی لے آؤ. چچا میں نے سب سے وعدہ کر دیا اور آپ کے سہارے وعدہ کیا ہے چچا، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. عباس ایک صرف ایک جملہ، سکینہ میں تیار تو ہوں، بابا آقا اجازت نہیں دیتا. بس یہ سننا تھا. ایک بار سکینہ نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا بس اتنی سی بات، چلے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں، میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. آج سکینہ مشکل کشا بن رہی ہے عباس کی. عباس نے گود میں اٹھائے، اس سے بڑی خوشخبری کوئی تھی نہیں، اور لے کے چلے حسین کے خیمے میں. گئے حسین امام معصوم، منظر دیکھا سمجھ گئے، آواز دی عباس نے، سمجھ گیا سکینہ کو لے کے کیوں آ رہے ہیں. اب حسین کچھ نہ بولے گا، لیکن سکینہ بیٹی ایک بات سن لے، ابھی جس چچا کی سفارش کر رہی ہے بعد میں یہ چچا بہت یاد آئے گا. جب رخسار پہ تماشے لگ رہے ہوں گے، جب بدن پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے، لیکن عباس کو جلدی ہے، ایسا نہ ہو کہ اجازت واپس لے لی جائے. جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے. حسین نے روک دیا، عباس کہاں جا رہے؟ عباس گھبرا کے، ایسا تو نہیں حکم واپس لے لیا. گھبرا کے کہا آپ کی اجازت؟ کہا وہ میری اجازت. تم مقتل نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب کبرا سے، زینب سے اجازت نہ لے. ذرا سوچو، خاص طور پر میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں، ذرا سوچو 55 برس کی بوڑھی بہن کے سامنے 34 سال کا وہ کڑیل جوان بھائی آئے جسے بچوں کی طرح اپنی گود میں پالا، اور ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ اب میں مرنے جا رہا ہوں، بہن کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی؟ لیکن یہ علی کی بیٹی. عباس تم چلے، لیکن چلو زینب دین خدا کے لیے یہ قربانی بھی دی. بس یاد رکھتے جاؤ کہ بابا نے مجھے دیکھ کے کہا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسی بندھے، اور میں نے سوچا تھا جس کا ایک بھائی ہو کوئی بہن کو دیکھ نہیں سکتا، میرے تو 12 بھائی اور عباس جیسا. لیکن عباس اب تم نہیں جا رہے، زینب کو یقین دلا کے جا رہے کہ وقت آ گیا میرے بازوؤں میں رسی بندھے گی، لیکن جاؤ. اور عباس چلے، خیمہ گاہ سے نکلے، فرات کی جانب جا رہے ہیں. اللہ آپ کو کئی بار کربلا حال میں ہی لے گیا، جا رہے ہیں. اب بات بڑھ رہے ہیں، 30,000 کا لشکر فرات پہرا دے رہا ہے عباس خانے پر. فضہ در خیمہ پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آواز دیتی ہے شہزادی ذرا قریب تو آئیے. زینب نے پوچھا کیا بات؟ فضہ کہتی ہے شہزادی جب میں کبھی اپنے مولا کے خیبر کے حالات پڑھتی تھی تو آپ کہتی تھی کہ میں نے بابا کا خیبر کا جہاد نہیں دیکھا. ارے کسی طرح سے جہاد کوئی مجھے دکھا دے. آئیے آ کے عباس کا جہاد دیکھیں، یہ عباس فرات کی جانب نہیں جا رہے، یہ حیدر کرار خیبر کو فتح کرنے جا رہے ہیں. کس شان سے جہاد کی؟ وقت بہت گزر گیا، بات کو سمجھ. بچے سب سے زیادہ تو ان کے دلوں میں تمنا اور آس ہے، ہاتھوں میں کوزے لے کے خیموں کے باہر کھڑے. ایک وقت آیا عباس نظر نہیں آئے، خالی علم نظر آ رہا، علم نشانی علم نظر آ رہا. بڑھ رہا بڑھ رہا بڑھ رہا ہے، فرات تک پہنچا. اور پھر دیکھا کہ یہ عالم پورا سے واپس آ رہا. 30,000 کا نرخا ہے, بچوں کو عباس نظر نہیں آ رہے, خالی عالم نظر آ رہا. ایک بار بچوں نے دیکھا کہ یہ عالم ہیلا اور تائی طرف جھکا, ایسا لگا کہ عالم گرنے والا. بچے گھبرا گئے, عالم سنبھل گئے اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا. ایک بار دیکھا عالم بائیں طرف جھکا, ایسا لگا گرنے والا, پھر سنبھل گیا عالم. ٹوٹے ہوئے بازوؤں سے عباس نے سنبھال لیا. بچوں نے دیکھا عالم اور آگے بڑھا, مگر ایک منزل آئی, بچوں نے دیکھا عالم سیدھا زمین کربلا پہ گر کے ٹھنڈا ہوا. ایک آواز آئی عباس کی, آقا علیک منی السلام, میرا آخری سلام. سکینہ نے کودا زمین پہ دیکھا اور فریاد کی, باپ چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, میں پیاسی رہوں گی, واپس آ جاؤ. اور حسین ٹوٹی ہوئی کمر پکڑ کے چلے, جہاں پہ آج آقا عباس کی سری ہے وہاں پہنچے. عباس زمین کربلا پہ ہے, حسین زمین پہ بیٹھے, عباس کا سر گود میں لیا. کہا عباس کوئی وصیت؟ کہا مولا صرف ایک خواہش, جب پیدا ہوا تھا پہلی زیارت آپ کے چہرے کی, دل چاہتا ہے دنیا سے جا رہا ہوں, آخری زیارت بھی آپ کی کروں. ایک آنکھ میں تیر لگ چکا, دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا. آقا میرے ہاتھ کٹ چکے, ورنہ خون اپنے ہاتھوں سے پوچھ لیتا. حسین نے آبا کا دامن لیا, عباس کی آنکھوں سے خون پہنچا. عباس نے آنکھ کھولی, حسین کو دیکھا, ایک مسکراہٹ. عباس دنیا سے گئے. حسین نے علم اٹھایا, علم لے کے خیمے میں آئے, سین خیمہ میں پہنچے, زینب کو آواز دی, زینب زینب ذرا جلدی سے آؤ اور یہ علم سنبھالو, عباس کا علم ہے, اب میں جا رہا ہوں, اب میں مرنے جا رہا ہوں. زینب نے کہا بھیا ٹھہر جا, اور وہ علم لے کے سین خیمہ میں آئی. آواز دی, اے کلثوم, اے رقیہ, اے رباب, اے فروہ, اے لیلہ, اے کبرا, ساری بیبیاں آ جاؤ. بیبی آ گئی. شہزادی کیا بات ہے؟ زینب کے ہاتھ میں علم ہے. کہا کہ علی کی بیٹی نے کل رات تم سے وعدہ کیا تھا, تمہاری چادر سلامت ہے, میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں, جس کے سہارے وعدہ کیا تھا. ہائے میرا پاس مارا گیا, علم آ گیا.